कहां से पहुंचे इस लेवल पर, इस अकीदे के नतीजे में कि हमें आग गिनती के कुछ दिन छुएगी फिर हम वापस आ जाएंगे। और फिर अल्लाह ने फरमाया वगर्रहुम फी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून, जो बातें ये घड़ा करते थे, यानी ये इन्होंने घड़ी है कि हमें गिनती के कुछ दिन से ज्यादा आग नहीं छू सकती, तो ये जो इन्होंने इफ्तरा किया अल्लाह पर, घड़ लिया ये अकीदा, इन्होंने इनको इनके दीन के बारे में धोखा दे दिया, धोखा खा गए। और इस अकीदे को बनाकर इन्होंने बड़े बड़े घपले किए, नबी मारे, अदल व इंसाफ की दावत देने वाले मारे, अल्लाह की आयात का इनकार किया, क्योंकि इन्हें कन्फर्म है कि इन्होंने जन्नत में आना है। और आज ये अकीदा मुसलमानों में है, ये जो आयात अल्लाह की नाराजगियां और अल्लाह की रजा बताती है, जो वाजे और रोशन आयात है, उनके बारे में मेरे मौला अली अलैहि सलाम क्या फरमाते हैं, सलावत पढ़ दे मौला की जात पर। अगर कोई चीज तकरार हो तो वो ताकीद के लिए, ताकि ज़हन नशीन हो। मौला फरमाते हैं जान लो कि अल्लाह ने अपनी रजा और अपनी नाराजगी वाज़ह आयात से अपनी किताब में बयान कर दी, एक बार। दो, अब जब तक ये दुनिया, ये कायनात बाकी है, उसकी रजा और नाराजगी तब्दील नहीं होगी। तीन, बस इन बातों का नतीजा क्या है, जान लो कि अल्लाह हरगिज तुमसे किसी ऐसी चीज पर खुश नहीं होगा जिस चीज पर तुमसे पहलों पर नाराज हुआ। तो ये कहना कि हमने कुछ अरसे बाद जन्नत में जरूर आना है अगर दोजख में गए भी, इससे अल्लाह खुश, कुरान क्या बता रहा है, खुश हुआ या नाराज हुआ जी, नाराज हुआ। तो अब इस बात कहने पर अल्लाह किसी से राजी नहीं हो सकता, वरना फायदा क्या कुरान में ये कहने का। और वो भी अब जिस उम्मत की हिदायत के लिए कुरान आया है, अगर वो इस कायदे से इस्तिस्ना है, वो ये कह सकते हैं, वो यकीदा रख सकते हैं, फिर अल्लाह ताला क्यों ये बात कह के कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ये कुरान के बारे में याद रखें कि जो वाज़े और रोशन कुरान मजीद अल्लाह की रजा या नाराजगी बयान कर दे, वो ये दावत दे रही होती, ये वाली हरकत तुम मत करना। और अगर तुम फिर भी कहो कि नहीं, हमारा मामला और है, हम अल्लाह के कोई खास फेवरेट हैं, तो ये भी तुम वही हरकत कर रहे हो जो यहूदी पहले कर चुके हैं, कह चुके हैं हम अल्लाह के बड़े पसंदीदा हैं, बल्कि हम अल्लाह के बच्चों की तरह हैं। अल्लाह ने इनको जवाब में कहा, अगर तुम अल्लाह के इतने पसंदीदा थे तो उसने तुम पे लानत क्यों की, तुम्हें बंदर और सुअर क्यों बनाया, तुम्हारे गलत हरकतों की वजह से, तुम्हारे बाज लोगों को मस क्यों कर दिए, अजाब क्यों तुम्हारे ऊपर भेजे, अगर तुम अल्लाह को इतने प्यारे थे। जिसने तुम्हें या तुम पे लानत की है, वो आगे भी तुम पे लानत ही करेगा जहां तुम जा रहे हो। या पर उसका गजबनाक होना, ये निशानी है कि वहां भी तुमसे गजबनाक हो। आप देखिए अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत अपनी किताब में किस कदर जबरदस्त। आज कई लोगों का, अवाम उन्नास का दीन के बारे में क्या तसव्वुर है कि दीन का फायदा क्या है। दीन का फायदा यह है कि अगर हम कुछ दीनी वज़ाइफ पढ़ें तो हमारी हाजात पूरी होती है। गौर से सुनिएगा, मैं आम अवाम उन्नास की बात कर रहा हूं, कुछ न कि सब की। लिहाजा अक्सर फोन आएगा, मौलाना ये मसला है, कोई वजीफा बताएं, कोई दुआ बताएं, घर में झगड़े नहीं खत्म हो रहे। एक साहब ने पूछा, घर में झगड़े नहीं खत्म हो रहे, और जब थोड़ी बहुत उनसे इंटरव्यू किया तो सबसे बड़ा झगड़ा वो खुद थे। سب سے زیادہ بدتمیزی گھر میں خود کرتا ہے، پھر کہتا ہے وظیفہ بتاؤ، گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں. تو وظیفہ یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو کنٹرول کر پائے. کوئی بندہ زہر پیئے اور کہے مولانا زہر پیا، وظیفہ بتاؤ کہ زہر اثر نہ کرے. ہوائی دنیا، کام ہم وہ کریں جن کے نتیجے برے ہیں اور پھر کہیں کہ یا اللہ ہمیں ان نتائج سے بچا لے. تو دین سے کیا تعلق ہے؟ ہماری حاجات پوری ہو. آخرت میں، آخرت میں ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ آخرت میں نجات ہونی ہے. اور اس طرح کی باتیں بہت، لیکن جو اصل بات ہے بہت سارے لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، یا عمل بتا رہا کہ متوجہ نہیں ہے. اور وہ اصل بات کہ دین کس لیے آیا؟ دین اس لیے آیا کہ یہ بتایا تم نے دنیا میں کیا کرنا ہے، دنیا کی زندگی تم نے کیسے گزارنی ہے. تمہارے اندر اگر تم خود کو مومن کہلوانا چاہتے ہو، تمہارے اندر کیا صفات ہونی چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اسی سورۃ المائدہ میں، سورہ مبارکہ مائدہ، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا، توجہ فرمائیے، فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ جو اللہ نے نازل کیا تھا قانون، اگر اس کو اپنے معاشرے میں قائم کر لیتے تو کیا ہوتا؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہ اسی دنیا میں سروں کے اوپر سے بھی ان کے لیے کھانا فراوان ہوتا اور پیروں کے نیچے سے بھی کھانا فراوان ہوتا. یعنی آسمان و زمین کی نعمتیں ان کے لیے فراوان ہو جاتی. کہاں پر؟ آخرت میں نہیں، اسی دنیا میں. دین اسلام کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی جو لوگ اس پر عمل کریں ان سے یہ وعدہ نہیں کرتا کہ یہاں پہ تو تم نے دھکے ہی کھانے ہیں صرف، آگے تمہیں ملے گا. وہ کہتا ہے اگر تم اس پہ عمل کرو گے یہی تمہیں عطا کروں گا، اسی دنیا کی زندگی میں نعمتوں کی فراوانی کر دوں گا، اسی دنیا میں تمہیں عزت اور اقتدار ملے گا، طاقت ملے گی. تو اگر میرا دین مجھے، یہ جو دنیا میں اس وقت مسلمانوں کی ذلت بنی ہوئی ہے، فلسطین اس کی ایک مثال ہے اور پتہ نہیں کتنی جگہ اس کی مثال ہے، کشمیر کی مثال لے لیں، وہ حضرت مودی جب اٹھتا ہے مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں کیا کر رہا ہے، یہ ساری ذلت ہم لوگوں کو، ہمارا دین جس کو ہم پریکٹس کر رہے ہیں وہ ہمیں گائیڈ کر رہا ہے کہ کیا پلان کرو اس کے خلاف، کس راستے پر چلو تاکہ یہ ذلت کی چھاپ اس امت سے ہٹے. اگر میں نے جو دین سیکھا ہے مجھے ان باتوں کی طرف توجہ نہیں کر رہا، ہرگز وہ دین نہیں ہے جو رسول اللہ لے کر آئے تھے. شیعہ سنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، امام حسین علیہ السلام کا درد کیا تھا؟ یہی بات تھی کہ یہ جس راستے پر، جس کے ہاتھ میں اب باغ دوڑا گئی ہے، یہ ظاہر میں تو سمجھیں گے ہم نماز روزے کر رہے ہیں لیکن روح دین ان سے نکل جائے گی اور اس کا نتیجہ پھر ذلت اور رسوائی ہے. اور بنو امیہ نے کیا ذلیل اور رسوا، اور ان کے بعد بنو عباس نے، ان کی بدماشیوں سے تاریخ بھری پڑی ہے.
بر محمد وآل محمد بلند تر سلوات.
حدیث ہے شیعہ سنی کتب میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو اس حالت میں بیدار ہو، جو اس حالت میں بیدار ہو کہ اسے مسلمانوں کی مشکلات کی، ان کے امور کی کوئی فکر نہ ہو. لفظ کیا ہے؟ مسلمین. ولم یہتم بامور المسلمین. اسے صبح اٹھے کمائی کیسے کرنی ہے، سودا کیسے کرنا ہے، پیسے کہاں سے لینے، پیسے کہاں دینے، امور مسلمین کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. فلیس بمسلم، یہ مسلمان ہے ہی نہیں. ظاہری والا ہے، کلمہ پڑھ کے سارے مسلمان ہوتے، یہاں بن جائے گا. یہاں لوگوں کو یہی کہا گیا تم نے اسے مسلمان ہی سمجھنا ہے، لیکن جب مرے گا اس کو مسلمانوں کے ساتھ میں کھڑا نہیں ہونے دیں گے. اور آج بڑی اذیتناک بات ہے کہ محرم الحرام میں بعض لوگ اپنی عزاداری کی محفلوں میں اتنا بھی نہیں ان کو توجہ, اتنا بھی امور مسلمین کی, مسلمانوں کی مشکلات کی پرواہ نہیں ہے کہ عزاداری امام حسین میں ابھی بھی اسرائیلی پروڈکٹس کی نیاز دے رہے ہیں. جو اس موقع پر بھی جس کو سمجھ نہیں آ رہی اس کو امام حسین, کون سا امام حسین لے کے چل رہے ہو, اپنا گھڑا ہوا امام حسین نہ کہ حقیقی حسین. شخصیات خود بھی گھڑ لی جاتی ہیں. ایک عزیز تھے ہمارے, وہ 60 سال کی عمر میں اتفاق سے نہج البلاغہ پڑھنے لگے. تو پھر کہتے ہیں, مجھے ایران پڑھتا تھا اس وقت میں آیا, تو مجھے کہتے ہیں یہ نہج البلاغہ جو ہے یہ مولا علی کی کتاب ہے. میں نے کہا کہ یعنی پہلے پڑھی نہیں تھی, 60 سال کی عمر ہو گئی تھی. تو میں نے کہا کہ بتایا میں نے, جی مولا علی کی. کہتے اگر یہ مولا علی ہے نا تو یہ ہمارے گاؤں میں سے تو ایک بھی نہیں بچے گا. یہ ان کو نہج البلاغہ سے یہ والی فیلنگ آ رہی. پھر انہوں نے کہا کہ تو یہ جو ہمیں, یہ جو میں 60 سال مولا علی سنتا رہا ہوں, ان بدبختوں نے یہ والا کیوں نہیں بتایا مجھے, اس علی کا تعارف کیوں نہیں کروایا. مطلب 60 سال مولا علی سنے اور ایک دفعہ مولا علی پڑھے تو دو شخصیتیں مل رہی نہیں تھی کہ یہ تو دو الگ الگ بندے. وہ تو اس کو تو چور بھی سمجھ رہے میری قبر میں آ کے لے جائے گا چونکہ میں علی علی کرتا ہوں, اور یہ تو مالک اشتر کو بھی دھمکیاں دے رہا ہے, تجھے گورنر بنا رہا ہوں, اگر تو نے عوام کے حقوق میں کوئی کمی کی تو تجھے میں تلوار سے سیدھا کروں گا, اور مجھ سے تو بچ بھی گیا تو تو اللہ سے نہیں بچے گا. یہ علی کون ہے, وہ علی اور یہ علی اکٹھے کیسے ہوں گے؟ اسی طرح کئی لوگ کہ جو بالکل قرآن مجید نہیں پڑھا ہوتا اور عرصہ دراز کے بعد کسی وجہ سے قرآن مجید پڑھتے ہیں, پہلی بات جو کرتے ہیں, اللہ تو بڑا سخت ہے. اللہ تو بھائی پہلے دن سے ایسے ہی جیسے اسے قرآن میں ہے, تمہیں کیوں نہیں پتا, تمہیں کس نے اللہ بتایا پھر؟ جبکہ آئمہ نے فرمایا اگر اللہ کو دیکھنا ہے تو اس کی آیات میں دیکھو. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ ان کی اسی آئمہ کے فرامین سے لی ہوئی ایک بات ہے, کہتے ہیں اگر قرآن مجید نہ ہوتا تو اللہ کی معرفت کا دروازہ تا ابد بند ہو چکا ہوتا, کوئی خدا کے بارے میں نہ جان سکتا اگر اللہ کا اپنا کلام نہ ہوتا. اس میں اللہ نے جلوہ دکھایا, اس میں اس کو دیکھا جا سکتا. میرے مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی آیات میں اپنا جلوہ دکھایا ہے ورنہ وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا. صلوات پڑھی محمد والے. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. یہ اتنی جرت ان میں نبی مارنے کی, اللہ کی آیات کے انکار کی, ہٹ دھرمی اس حد تک بڑھ جانے کی جرت ان میں اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ ان کا ایک عقیدہ ہے, انہوں نے ایک عقیدہ بنا لی ہے کہ اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو ہم واپس آ جائیں, ہم جنت میں واپس اینڈ ہم نے جنت میں ہی آنا مطمئن ہے. اور اس عقیدے کے بعد کیا کیا صفات ہیں, نبی بھی ہمارے خلاف بات کرے جو ہم سسٹم چلا رہے, نبی مار دو, کوئی عدل و انصاف کے لیے حسین کھڑا ہو حسین مار دو. توجہ فرما رہے, یہ صورت حال ہے. قرآن مجید کی آیات معیار یونیورسل کرائٹیریا دیتی ہے کسی بھی زمانے میں جو آپ دیں. اور آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ عقیدہ جو بنا کے پھر رہے اور دین ان کے دین میں اس گھڑی ہوئی بات نے دھوکہ دے دیے, فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ, تو اس وقت کیا ہوگا, ان کی کیا حالت ہوگی کہ جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے, لِيَوْمٍ ایک ایسے دن, لَا رَيْبَ فِيهِ جس کی آنے میں کوئی شک نہیں, اس دن دیکھنا ان کی کیا حالت ہوتی ہے, ان کے عقیدے کدھر جاتے ہیں. جب یہ میرے سامنے اکٹھے کیے جائیں گے. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ہر انسان کو اس کے کیے کا پورا پورا جزا, وفیت وفا سے جو اس کا بنتا ہے اسے دیا جائے گا, اچھا یا برا, جو کمائی کر کے آیا اس کا ریزلٹ پورا پورا اس کو دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان پر ظلم کوئی نہیں کیا جائے گا, جو ان کو ملے گا ان کا اپنا. صلوات پڑھیں محمد والے. آپ کو میں نے عرض کیا تھا سورۃ المائدہ کی آیات سناتے ہوئے, جو آخری اس کی آیات ہیں 116, 117, 118, وہی کہ جس میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے کہے گا کہ آپ نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا, جو انہوں نے عقیدے بنائے ہیں وہ اظہار برات کریں گے. اب ذرا دو روایات ہیں جو اصل میں بیسیکلی ایک ہی مسئلہ ہے, ایک ہی بظاہر واقعہ ہے, کہ اس واقعے کی خبر ملتی ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. جب امام کو وہ خبر ملتی ہے کہ کسی نے ان کے حق میں, ان کے بارے میں غلو کیا, اور وہ غلو کیا تھا وہ بھی روایت بتاتی, حج کا موقع تھا, اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی حج پہ جاتا ہے تو اسے احرام باندھنا ہوتا ہے, میقات پر احرام باندھنے کے مقامات ہیں. تو وہاں پہ جا کے جب احرام انسان وہ کپڑے پہن لیتا ہے, پھر وہ نیت کرتا ہے عمرے کی, اور نیت کر لینے کے بعد تلبیہ پڑھا جاتا ہے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, اور آگے. تو امام کو ایک شخص نے آ کر بتایا, مولا فلان شخص نے بجائے اللہ کے آپ کا نام پڑھا ہے تلبیہ میں. کچھ لوگ بعض اوقات شعروں کی تعویل تو ہو جاتی ہے, لیکن اگر اللہ نے تعویل قبول نہ کی تو کام خراب ہو جائے. کہا گیا کہ اگر پتہ نہیں کس بات کی تفسیر ہو جائے تو مسلمانوں کا قبلہ مثلا حضرت شبیر ہو جائے. اب اس کا ایک معنی, اگر یہ معنی کیا جائے کہ سب کی توجہ کا مرکز امام حسین ہو جائیں گے تو یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن کچھ یوں معنی بھی لے لیتے ہیں. تو ایک صاحب گئے, اور وہ پہلی دفعہ جب حرم امیر المومنین میں داخل ہوئے تو ایکسٹراآرڈنری محبت اور عقیدت کا اظہار کیا کرتے تھے, تو وہاں پہ جا کے کھڑے ہوئے اور باقاعدہ سے کعبے کو پشت کر کے اور مولا کی زہی کی طرف رخ کر کے اللہ اکبر نماز شروع کر. تو ایک عالم وہاں سے گزرے, انہوں نے دیکھا تو انہوں نے غصے سے اس کا منہ یوں پھیر دیا, ادھر منہ کر یہاں پہ دین اسلام نیا آ گیا. تو وہ اپنے ساتھیوں کہتا ہے بعد میں ان کو معرفت ہے نہیں اصل میں قبلہ کدھر, ان کو معرفت نہیں ہے علی. اچھا, قبلے کی طرف کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم کا کس نے دیا ہوا ہے؟ قرآن میں اللہ نے دیا ہے, فولی رسول کو فولی, اور آیت کیا ہے کہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء, اے رسول آپ کا بار بار ہم آسمان کی طرف چہرہ کرنا دیکھ رہے ہیں, فلنولینک قبلۃ ترضاها, تو ہم آپ کو ایک ایسے قبلے کی طرف پھیر دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں. فولی وجهک شطر المسجد الحرام, بس آپ اپنا چہرہ اپنا رخ کدھر کر لیں, مسجد الحرام کی طرف کر لیں. اللہ کو بھی نہیں معرفت تھی منہ کدھر کروانا ہے, اور رسول کو بھی نہیں تھی, اور خود مولا علی نے بھی کوئی نہیں بیچ میں کہا کہ قبلہ تو میں ہوں. تو غلطی لگ گئی, اسے کہتے ہیں غلو, حد سے بڑھنا. اسی طرح ان کو کیا پتا لبیک کسے کہنی ہے؟ اس نے کہا لبیک یا امام صادق لبیک. کوئی مکس نہ کرے کہ ہم بھی تو لبیک یا حسین کہتے. تلبیہ پڑھنے کی بات ہوئی, ورنہ عرب اپنی حاضری کا اعلان لبیک سے ہی کرتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں, اپنے حضور کا کلاس میں اٹینڈنس بھی ہو رہی ہو تو وہ لبیک کہتے ہیں جب نام آتا ہے, جیسے انگلش میں پریزنٹ کہا جاتا. توجہ فرما رہے ہیں. لیکن تلبیہ میں کیا کہنا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم, اے اللہ میں حاضر ہوں. تو ایک لحاظ سے اس نے امام کو اللہ کی جگہ پہ بٹھا دی. اب جب یہ رپورٹ امام کو ملی, یہ سورۃ المائدہ کی آیات ذہن میں آپ کے رہیں تو آپ کو یہ پھر امام کا رویہ, ریئیکشن یہ بات سن کر امام کو سمجھ آئے گا. توجہ کیجیے, صلوات پڑھ دیں محمد والے. امام کو جب یہ خبر ملی تو خر ساجدن, اسی وقت فوراً سجدے میں گر گیا. وَدَقَّ جُؤَهُ بِالْأَرْضِ, یعنی امام پر ایک ایسی کیفیت آئی ہوئی یہ بات سن کر کہ پہلے سجدے میں گرے اور پھر اپنا سینہ, یہ سینے کا حصہ, یہ زمین کے ساتھ لگا دیا. اللہ کے سامنے اظہار تذلل کے لیے کہ میں ایسا نہیں ہوں. سینہ اپنا زمین پہ لگا دیا. وہ بکا اور رو پڑے, رونے لگے. وہ اقبل یلود باصبعہ ویقول, اور اپنی انگلی سے یوں یوں کر کے عذاب سے پناہ کا اشارہ کرنے لگا کہ یا اللہ مجھے اس بات پہ مت پکڑ لے. جب یوں, یہ آئمہ کی اللہ کے بارے میں کیفیت ہے. آپ مولانی کے بارے میں سنتے ہیں, عبادت میں بعض اوقات تڑپتے تھے. اپنی انگلی کو ہلاتے ہوئے کہنے لگے بل میں ایسا نہیں ہوں, ایسا نہیں ہوں میں, ہرگز میں نے نہیں, بلکہ عبد اللہ, عبد للہ, بلکہ میں تو اللہ کا ایک غلام ہوں, میں تو اللہ کا نوکر ہوں, میں تو اللہ کا بندہ ہوں. کینن, کینن, تین کسے کہتے ہیں؟ قاف دو نقطوں والا اور نون پہ تشدید. ایسا غلام جس کا ایک ہی مالک ہو, کوئی دوسرا اس کی ملکیت میں شریک نہ ہو. عبد محض, پیور بندہ, اسی کا شریک بھی کوئی نہیں. اللہ کے ساتھ میری ملکیت میں کوئی شریک بھی نہیں. داخر, بیچارہ, خدا کے سامنے جس کے پاس کوئی طاقت نہیں, کچھ بھی نہیں اللہ کے سامنے. مرارن کثیرتن, بار بار یہی کہتے جا رہے تھے, بل عبد للہ پن داخر, بل عبد للہ. مرارن کثیرتن ثم رفع رأسہ, پھر امام نے اپنا سر اٹھایا. جب سر اٹھایا ودموعہ تسیل علی لحیتہ, تو راوی جو بیان کرے کہتا ہے میں نے دیکھا کہ امام کے آنسو داڑھی سے بہہ رہے تھے نیچے. لحیہ محاسن کو کہتے, داڑھی سے بہہ رہے تھے. فقال له الراوی, تو راوی نے امام سے کہا جو علت فدا کا, میری جان آپ پر فدا ہو جائے. وما عليك انت من ذا, یہ جو حرکت ہوئی ہے اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ یہ جو اس نے تلبیہ پڑھا ہے آپ کے نام کا, اس میں آپ کا کوئی قصور تھوڑی. آپ کی یہ حالت کیوں ہو گئی؟ فقال له یا مصادف, امام نے فرمایا اے مصادف. مصادف گویا اس بندے کا نام ہے جس نے کہا تھا مولا آپ نے تو کچھ نہیں کیا, آپ کی یہ کیفیت کیوں ہوگی؟ تو امام نے فرمایا یا مصادف, اے مصادف, ان عیسیٰ تھا نا اللہ کا نبی, لو سکت عما قالت النصارى فیہ, اے مصادف اگر عیسیٰ نصرانیوں نے, اس کی قوم نے, اس کے ماننے کا دعویٰ کرنے والوں نے عیسیٰ کے بارے میں جو بات کی تھی, اگر عیسیٰ اس بات کو سن کے چپ رہتا, مراد وہی قیامت کا دن, कि अल्लाह पूछे आपने कहा था, और ईसा अपनी क्लियरेंस ना दे, चुप रहते, चुप रहे। لكان حقا على الله ان يسمى سمعه ويعمي بصره, तो फिर अल्लाह का हक बनता था, अल्लाह का हक बनता है कि वो ईसा को बहरा कर दे और अंधा कर दे, ईसा की आंखें और कान छीन ले उससे, अगर ईसा बरात का इजहार ना करे जो मसीहियों ने उसके बारे में बात की। वलौ सकत, और अगर मैं चुप कर जाऊं, मसलहत इख्तियार कर लूं, मेरा तो कोई कसूर नहीं, तारीफें तो मेरी हो रही, मैं चुप कर जाऊं किस बात से, अम्मा قال في अबुल खत्ताब, अबुल खत्ताब एक खमीस का नाम है जो ये काम बहुत करता था, और उसका पूरा एक गैंग था, झूठी हदीसें गढ़नी, गुलूफ की और शियों में फैला देनी, और उस वक्त शियों ने समझना कि ये तो फजाइल पढ़ रहे हैं अहले बैत के, और आइमा को पता चलना, आइमा ने कहना इस्लामती ने झूठ बोला, हमने ऐसी कोई बात नहीं की, ये अबुल खत्ताब है। अगर मैं चुप कर जाऊं उस बात पर जो मेरे बारे में अबुल खत्ताब ने की है, तो फिर अल्लाह का हक बनता है कि वो मुझे बहरा और अंधा कर, उससे छीन ले समाज, उसकी नेमत है, छीन ले, इस बात पर कि इतनी बड़ी बात सुनकर आपने उनके बारे में कोई रिएक्ट नहीं किया, लोगों के सामने आप चुप कर गए, अल्लाह का हक बनता है मेरी आंखें और मेरे कान उससे छीन ले। इसी तरह की दूसरे अल्फाज में एक और रिवायत है, ये सुन लीजिए, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, ये भी अल इसहाक इब्न अम्मार अन अबी अब्दुल्लाह अलैहि सलाम फी हदीस फिर रद्द अला बाद अल गुलात फी, इसहाक इब्न अम्मार मारूफ रावी हैं, ये इमाम सादिक अलैहि सलाम से रिवायत करते हैं कि इमाम ने एक अपने फरमान में जिसमें उन्होंने गालियों को गुलूव करने वालों को रद्द किया, तो यू फरमाया इन्नी अब्दुन, ये जो मेरे बारे में कह रहे हैं मैं ऐसा नहीं, मैं तो यकीनन एक अब्द एक गुलाम हूं, मिन अब्दिन किन एक खालिस अल्लाह के गुलाम का बेटा, वब्न अमतिन और एक कनीज अल्लाह की एक कनीज का बेटा, ज़म्मतनी अल असलाब वल अरहाम, मैं सुल्बों में रहा और रहमों में रहा, सुल्ब बाप की हड्डी को कहते हैं और रहम रहम मादर को कहते हैं, जैसे इंसान होते हैं बाप की सुल्ब और माँ के रहम के जरिए दुनिया में आते हैं, मैं सुल्बों में रहा और मैं रहमों में रहा, ये मेरे बारे में क्यों ऐसी बातें कर, आज बड़े आराम से ये कहते हैं कि आयमा के बारे में गुलूफ करते हैं, इनकी दुनिया में तशरीफ आवरी और तरीके से होती, जबकि सरी अहदीस और ज़ियारा जो है उनमें अरहामिल मुतहरा में आप रहे, पाकीजा रहमों में आप रहे। ज़म्मतनी अल असलाब वल अरहाम, मैं असलाब में सुल्ब की जमा है, अरहाम रहम की जमा है, मैं उनमें रहा, व इन्नी लमैतुन और यकीनन मुझे मौत आनी है, यकीनन मुझे मैत जिसको मौत आ गई, और कुरान में रसूल पाक से खिताब है इन्नका लमैतुन, यकीनन है रसूल आपको मौत आएगी, व इन्नी लमैतुन और यकीनन मुझे मौत आएगी, व इन्नी, अब ये उसी आयत की तरफ जा रहे हैं जो सूरह अलमाईदा की आयत हजरत ईसा वाली, वही बात इमाम करने लगे, व इन्नी लमैतुन मैं दुनिया से चला जाऊंगा, व इन्नी लमबऊसुन और यकीनन मैं फिर दोबारा उठाया जाऊंगा, सुम्मा मौकूफन फिर मुझे रोका जाएगा कियामत के दिन, अल्लाह मुझे रोक लेगा, सुम्मा मसूलन फिर मुझसे सवाल होगा, किस बात का सवाल होगा, वल्लाह अल्लाह की कसम لَأُسْأَلَنَّ عَمَّا قَالَ عَنِّي هَذَا الْكَذَّابِ. امام کیفیت یہ تھی، اللہ کی قسم میں جب قیامت کے دن اٹھوں گا اللہ مجھے روکے گا اور مجھ سے سوال کرے گا، اس جھوٹے نے میرے بارے میں جو بات کی ہے اللہ کی قسم اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا، مجھے جواب دینا پڑے گا، یعنی اسی طرح جس طرح عیسیٰ کو اللہ روک کے پوچھے گا. آپ نے کہا تھا اپیل کے بعد، یعنی بالکل جو امام یہاں بات کر رہے ہیں وہی بات ہے جو قرآن نے ایک اول العزم نبی کے بارے میں، رسول کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو اللہ کی عدالت تو بڑی سخت ہے، یہاں پہ تو ایک دیگ پکانے پہ بغیر حساب کتاب کے جنم میں گھسا رہے ہو، ایسا نہیں ہے. اگر آیات قرآن انسان کے دماغ میں ہو تو پھر انسان سوچتا ہے کہ یہ دونوں باتیں صحیح نہیں ہو سکتی، ان میں سے ایک ہی بات صحیح ہے. صلوات پڑھ دے محمد والا. ایک خط ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں ظاہر عرض کیا، اسی سے ہم آج کے ذکر مصیبت کو جوڑتے ہیں. ضروری ہے یہ معاملہ، اگر ہم کربلا میں نہیں تھے کہ جب امام حسین کے لشکر پر حملہ ہوا، امام حسین کے بدن پر حملہ ہوا، ہم نہیں تھے. ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم ہوتے تو ہم آپ پر فدا ہو جاتے، ہم آپ کے ساتھ شہادت کا مرتبہ حاصل کرتے. یا لیتنا کنا معکم، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. آج امام حسین علیہ السلام کا بدن ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، وہ تو کربلا میں دفن ہے، امام کا روزہ کربلا میں ہے. امام کے بدن کو 61 ہجری میں کائنات کے بدترین لوگوں نے شہید کر دیا. تو آج جو انسان کہتا ہے کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں آپ کا دفاع کرتا، پہلے میں مرتا، میرے ہوتے ہوئے کبھی اجازت نہ دیتا کہ کوئی آپ پر کوئی آنچ آ جائے. یہی معنی اس جملے کا، یا لیتنا کنا معکم. آج جب ہم امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ان کے لیے ہم جب دعا کر رہے ہوتے ہیں یا ان کی زیارت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے پروردگار ان کے ساتھ، ان کے لشکر میں ان کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے جو لوگ شہید ہوں گے ہمیں ان میں شمار فرما. والمستشهدین بین یدی، ان کے سامنے ان کے لشکر میں جو شہادتیں ہوں گی ہمیں ان شہیدوں میں سے قرار، ایسا کہتے ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام حسین علیہ السلام کا بدن ہمارے درمیان موجود نہیں ہے لیکن ان کی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے. چونکہ بدن ایک زمانے تک ہوتا ہے، شخصیت ابدی ہو جاتی ہے. شخصیت ابدی ہے. اللہ کے نبی کا یہ فرمان کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، یہ حسین کی شخصیت کی ابدیت کی طرف اشارہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں کہ بدن حسین کو یہ پامال کر دیں گے لیکن یہ جو حسین کی پامالی ہوگی تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی حسین کو ایک طاقتور ترین شخصیت عطا کرے گا جو مر ہی نہیں سکتی. لیکن شیطان تو دشمن ہے نا, جس نے شخص قتل کروایا وہ شخصیت کو بھی نہیں چھوڑے گا, وہ پھر شخصیت پہ حملہ کروائے گا. کیسے حملہ کروائے گا؟ کہ وہ شخصیت جیسی ہے ویسا اس کا تعارف نہ ہو. جیسے میں کہہ رہا تھا نا, تو وہ کہہ رہے تھے 60 سال کے بعد اگر یہ مولا علی ہے تو پھر مجھے کیا بتائے گا. ظاہر ہے انہوں نے بھی کہیں یورپ میں جا کے نہیں سنا تھا, یا رشیا میں, یا کسی کافر ملک میں کوئی کافروں سے مولا علی کی انٹروڈکشن سن کے آئے ہو. نہیں, یہیں پر جو مولا علی کا تعارف تھا سنا ہوا تھا, لیکن جب نہج البلاغہ میں پڑھا تو ان کو بالکل دو ڈفرینٹ شخصیات لگی. توجہ فرمائے, ظالموں کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو حق پر اکٹھے ہونے سے کنفیوز کر دیں, کنفیوژن کریٹ کر دیں, اور وہ کہیں یار کہیں یوں نہ ہو, کہیں یوں نہ ہو, تو ایک نہ ایک شوشہ کسی شخصیت کے بارے میں چھوڑ دیں. مثال دوں آپ کو آج کے دور کی, تاکہ آپ کو پتا ہو, تاکہ پھر یہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. کچھ لوگ جب ان کو سمجھ نہیں آتا کہ جو جس نظام کی بنیاد رکھی گئی سرزمین ایران پر امام خمینی کے ہاتھوں سے, تو وہ لوگ اسرائیل امریکہ کے خلاف ایک خاص رویہ رکھتے ہیں جو باقی مسلمانوں کے حکمران اس طرح نہیں رکھتے. ان کی سیٹنگ ہے سب کی. انہوں نے کہا یار یہ تو بڑی کلیئر مسئلہ ہے, کہیں کسی وجہ سے اگر ہماری عوام بھی اٹھ کے کھڑی ہوگی تو ان کو لیڈرشپ وہاں نہ دکھائی دے, کیونکہ ہم تو ان کے ساتھ محبت کے جھولے لے رہے ہیں, ہم تو ایگریمنٹس کر رہے ہیں. تو جو کھڑے ہوئے ہیں, حزب اللہ کھڑی ہوئی ہے, امام خمینی کے فالوور ہیں, موجودہ رہبر ہیں, تو کئی ان کی طرف نہ توجہ کر لیں. آپ کو پتہ ہے جب اس سے پہلے ایک جنگ ہوئی تھی اسرائیل اور حزب اللہ کی, تو عربوں میں آغا حسن نصر اللہ, جن کو ان کے مولوی کافر قرار دیتے ہیں کہ بدترین کافر ہیں, ان کی تصویریں لے کے پھرتے تھے. یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے, عملی میدان ایسا ہوتا ہے, حالات بدل جاتے ہیں. تو انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے, کہتے ہیں دھوکہ مت کھانا, اصل میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا, یہ خمینی اور امریکہ اور اسرائیل کا آپس میں گٹھ جوڑ. اب یہ بات ایسی خطرناک ہوتی ہے کہ بندہ جب کوئی بات سنتا ہے سوچتا ضرور ہے یار کہیں ہو ہی نہ, اور یہ سوچ کر وہ جو جذبہ اس میں, وہ جو چارج ہوتا ہے, وہ آدھا اس کا ختم ہو جاتا ہے, اور کئیوں کا تو بالکل ہی ختم ہو جاتا. کہتا نا بھائی نا, دنیا بڑی بے ایمان ہے, گھر بیٹھ, یہ سارے ہی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, فتنوں کا دور ہے, گھر بیٹھ. جیسے کئی لوگ مولا علی کے زمانے میں, انہوں نے کہا تھا فتنہ ہے, ادھر بی بی عائشہ ہیں, ادھر حضرت علی ہیں, نا بھائی ہم گھر بیٹھے نیوٹرل. توجہ فرما رہے ہیں. اسی طرح ادھر شوشہ چھوڑ دیں, تو کیونکہ اپنی قربانی کے اعتبار سے کربلا کے, خاص طور پہ کربلا کے بعد جب وہ مظلومیت بھی شامل ہو گئی شخصیت حسین میں, شخصیت تو وہ پہلے ہی حسین منی و انا من حسین والی تھی, اس کی مظلومیت, اس کے بدن کی پامالی, ان کی اولاد کا قتل, ان کے بھائیوں کا قتل, ان کے اصحاب کا بہیمانہ ترین قتل, یہ جب اس شخصیت کے ساتھ ضمیمہ ہو گیا تو وہ کئی گنا زیادہ پاورفل ہو گئی وہ شخصیت ظالموں کے خلاف. اس کا ایک شاعر نے بہت تعبیرات ہیں امام حسین کے بارے میں. ایک تعبیر یہ کہ اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ حسین کا نام لے, اس کے اندر کچھ شرائط ہونی چاہیے. وہ کیا ہے, مگر میں غلطی نہ کروں شعر پڑھنے میں, کہتا ہے وہ جو اپنے خون میں کشتی کو کھے سکتا نہیں, کشتی کھینا یعنی کشتی چلانا, پانی میں کشتی کھینا یعنی پانی میں کشتی چلانا چپو سے, وہ جو اپنے خون میں کشتی کو کھے سکتا نہیں, وہ حسین ابن علی کا نام لے سکتا نہیں. उसका नाम उतना बड़ा नाम है वो कि पहले अपनी जान और माल के सौदे के लिए तैयार हो, फिर तुम एलिजिबल हो के नाम लो हुसैन का, वरना तुम एलिजिबल ही नहीं हो, लेते रहो। वो मकाम इतना पावरफुल नाम बन गया इमाम हुसैन का, तो दुश्मन छोड़ेगा, शोशा छोड़ेगा। ओ इमाम हुसैन अमर बिल मारूफ के लिए कहां से लेकर आयो तुम? मौला हुसैन गए थे बस ये वाकया लिखा हुआ था होना है ताकि उनको रोने वाले बख्शे जाए। खराब, आधी कौम खराब कर। वो जो जिस नाम से जज्बा लेकर अपने अपने जमाने के जालिमों के खिलाफ उठना था, अब उस नाम को सुन के बस रोना है और कुछ नहीं करना, और उसके बाद न्याज खा के घर चले जाना। फिर रोने से कुछ वीकनेस ना हो गई हो, ज्यादा ना रो रही हो, तो शरबत भी होता है और न्याज भी होती है, खाओ और जनाब घर। और मुआशरे में जो जुल्म है, बर्बरियत है, हमें क्यों? हमने अपनी कब्र में जाना, उन्होंने अपनी कब्र में। इस तरह के बेदीनी के डायलॉग, इमाम हुसैन की शख्सियत का कत्ल जरूरी है जालिमों के लिए। अगर ये शख्सियत अपनी पूरी आबो ताब से मुआशरे में खड़ी हो और लोग मुतवज्जे हो जाए कि हुसैन क्या है, हुसैन नबी का नवासा है, आम इंसान नहीं है, वो निस्बत इनकी शख्सियत, ये जालिमों के खिलाफ बदतरीन हथियार बन गए। और लोग अपने अपने मुआशरों में जुल्म के खिलाफ क्याम में किसी असले के आने का भी इंतजार नहीं करेंगे, ज्यादा फिर मदद आने का भी इंतजार नहीं करेंगे, उठ के खड़े हो जाएंगे, सलवात पढ़ दे इमाम हुसैन की जात पे। इसको समझे इसलिए जरूरी है कि हुसैन का तारुफ मस्ख करके बताया गया। कुरान मौजूद हो, वो कह रहा हो कि अंबिया के वारिस क्या करते हैं, अंबिया के नक्श कदम पर चलने वाले क्या करते हैं, ये कह हमें नहीं पता हुसैन क्यों करबला गए। एक लिहाज से इनकार है इस बात का कि हुसैन कुरान से जुदा नहीं होती। कह रहे हो गए हुसैन ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, आया वो नबियों वाले काम के लिए? नहीं 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 नहीं, उन्होंने उठाया ताकि हम बख्शे जाए। ईसाइयत से इम्पोर्ट किया हुआ ये गलत अकीदा कि जुल्म ईसा पर हुआ, बख्शी उनकी उम्मत जाएगी, ये वहां से इम्पोर्ट किया। तो कंपनी तो शैतान की है, उसने वहां भी ये क्रिएट किया था, उसने कहा थोड़ा सा इधर भी इम्पोर्ट कर लो, ताकि जिस तरह ईसा का नाम लेते हैं लेकिन ईसा से ताल्लुक कोई नहीं है, इनके हालत भी यही कर दो कि जब नाम लेते रहे लेकिन उनको पता भी ना हो कि असल में हुसैन का तकाजा इनसे क्या है, हुसैन की हिदायत के चराग की रोशनी इन्हें कहाँ पहुंचाना चाहती है, इनकी तवज्जो उस रोशनी से हटा दो, इनसे कहो रो और कुछ ना करो। यहाँ पर तमाम करता हूँ अपनी अराइज को, मेरे मौला हुसैन जहाँ ये फरमा रहे थे कि मैं इस्लाह के लिए निकला हूँ, मैं अमर बिन मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के लिए निकला हूँ, इसी तरह मैंने अर्ज किया था आपको कि जो बसरा वालों को खत लिखा उसमें फरमाया वा इन्नी अदउकुम इला किताबिल्लाह व सुन्नत नबी, हुसैन तुम्हें किस चीज़ की दावत दे रहा है, अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल की सुन्नत की तरफ। ठीक है, ये भी मौलवियों ने जेब से निकाला है, कुरान किसने जेब से निकाला है? बहरहाल अगर तुमने मेरी बात सुनी, अहदिकुम इला सबीलिर रशाद, अगर तुमने मेरी बात सुनी तो मैं हुसैन तुम्हें हिदायत की राह की तरफ रहनुमाई को तुम्हें उस तरफ लेके जाऊंगा। लेकिन बहुत कम लोगों ने इमाम हुसैन की बात सुनी, और इमाम अपनी सारी कोशिशें, सारी दावतें, किसी को खत लिख रहे हैं, वो रास्ते में मिला उसको दावत दे रहे हैं, बिलाखिर एक मुख्तसर से काफले के साथ हुसैन करबला पहुंचे। शब आशूर जब आई तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक और कदम उठाया। रात के अंधेरे में इमाम ने अपने साथियों को जमा किया, असहाब को जमा फरमाया और कहा कि इनकी दुश्मनी मेरे साथ है, आप लोगों में से जो जाना चाहता है, जहां जाना चाहता है, मैं आपको इजाजत दे रहा हूं, आप लोग चले जाए। میرے امام نے فرمایا کہ چراغ بجھا دو, ممکن ہے کوئی اس شرم سے کہ حسین دیکھ رہے ہو اور میں چلا جاؤں نہ جا رہا ہوں, اندھیرا ہو جائے تاکہ جس سے جانا ہے, یعنی یہ والی زنجیر بھی اس سے اتر جائے کہ حسین مجھے دیکھ رہے ہیں سامنے, کیسے چلا جاؤں, اندھیرا کر. پھر ایک اور بات فرمائی, فرمایا اگر تمہیں یہ ہے نا کہ تم نے مجھ میری بیعت کی ہے تو حسین اپنی بیعت بھی تمہاری گردنوں سے اٹھا رہے, مکمل میں تم سے کوئی گلہ نہیں رہا, تم یہاں تک میرے ساتھ آئے ہو میں راضی ہوں تم سے, ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے, یہ میرے خون کے پیاسے ہیں, تمہارے دشمن میری وجہ سے, تو میں ہر چیز تم سے اٹھا رہا ہوں, تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. روایات بیان کرتی ہے ایک سکوت طاری تھا اصحاب حسین پر, اور اتنا سکوت کہ گویا سانسیں بھی رک گئی, اور یہ سکوت توڑا ہے ابو الفضل العباس نے, کھڑے ہوئے اور فرمایا مولا آپ کو چھوڑ کر جانا کہاں ہے, اگر آپ کو چھوڑ دے تو دنیا میں کہاں جائیں گے ہم. پھر ایک امام کا ساتھی کھڑا ہوا کہ مولا خدا کی قسم اگر مجھے قتل کیا جائے, پھر میرے بدن کے ٹکڑے کیے جائے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, پھر مجھے زندگی دی جائے, پھر ٹکڑے کر دیے جائے, ہزار بار میرے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے, تب بھی مجھے اگر دوبارہ زندگی ملی تو آپ کے ساتھ شہید ہونا پسند کروں. جب یہ گفتگو سنی تو زہرا کا لال بڑے مطمئن دل کے ساتھ پلٹا, اب جو پلٹا تو دیکھا ایک 13 سال کا جوان کربلا کی زمین پر بیٹھا, کے پاس گئے سر جھکا کر بیٹھے تھے سوچ رہے تھے, جب امام حسین پاس گئے تو اس جوان نے سر اٹھایا اور کہا چچا جان کل کے شہداء میں میرا نام ہے. حسین پاس بیٹھ گئے اپنے بھائی حسن کی نشانی کے پاس, امانت کے پاس, جواب نہیں دیا ان کے سوال کا بلکہ خود ایک سوال پوچھا, بیٹا قاسم یہ بتاؤ موت تمہیں کیسی لگتی ہے؟ امام حسن کے فرزند نے فرمایا جواب دیا, چچا مجھے موت شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے, شیرین لگتی ہے, احلا من العسل. جب یہ جواب سنا تو امام نے فرمایا ہاں بیٹا تیرا نام بھی کل کے شہداء میں لکھا ہے. گزر گئی شب عاشور اور دسویں کا دن آ گیا, ایک کے بعد دوسری شہادت, اصحاب شہید ہو گئے, بنو ہاشم کی شہادتیں شروع ہوئی, بی بی ام فروہ انتظار میں ہے کہ میرے بیٹے قاسم کو کب اذن جہاد ملتا ہے. ایک دفعہ قاسم امام حسین کے پاس اجازت لینے کے لیے گئے, امام نے اجازت نہیں دی, قاسم پریشان ہوئے, دوبارہ گئے اجازت نہیں ملی, جب چند بار گئے اور حسین نے اجازت نہ دی تو پھر اپنے خیمے میں آ کر زمین پر بیٹھ گئے, سر کو گھٹنوں پر جھکا لیا, اور جب ماں قریب آئی پوچھا بیٹا قاسم کیا ہوا تو فرمانے لگے ابا جان مجھے نہیں معلوم میرے اندر کیا, مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے کہ میرے چچا حسین, میرے آقا حسین مجھے اذن جہاد نہیں دے رہے. عزادارو جانتے ہیں حسین کیوں تردد فرما رہے تھے؟ علی اکبر نے جب اجازت مانگی تھی تو امام حسین نے اجازت دینے میں دیر نہیں لگائی تھی, اگرچہ جب سوار کر کے بھیج دیا تو خود بھی لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے چلنے لگے تھے کہ میرا شبیہ پیغمبر بیٹا جا رہا ہے, لیکن اجازت دینے میں تردد نہیں کیا تھا. تو قاسم کو اجازت دیتے ہوئے حسین کیوں دیر لگا رہے ہیں؟ شاید وہ وقت یاد آتا ہوگا کہ جب امام حسن کی شہادت ہو رہی تھی تو قاسم کو بلا کر حسین کے سپرد کیا تھا اور کہا تھا اب میری یہ امانت بھیا حسین آپ کے حوالے کر رہا ہوں. تو حسین سوچتے ہوں گے کہ بھائی کی امانت کو کیسے اشکیا کے سپرد کر دوں. دونوں ماں بیٹا خیمے میں بیٹھے ہیں, اچانک ماں سر اٹھاتی ہے, کہتی ہے بیٹا قاسم
تجھے یاد ہے تیرے بابا نے وقت شہادت تجھے ایک تعویذ دیا تھا اور کہا تھا قاسم جب زندگی میں کوئی کڑا وقت آئے اس تعویذ کو کھول لینا اور اس میں لکھی تحریر کو پڑھ لینا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا. بیٹا قاسم اس تعویذ کو کھول. جناب قاسم نے تعویذ کھولا. اب جو اس کی عزاداروں تحریر پڑھی تو چہرے سے پریشانی کے آثار ختم ہو گئے, چہرے پر ایک اطمینان کی کیفیت طاری ہو گئی. اس تحریر کو لے کر بڑے مطمئن قدموں کے ساتھ اب امام حسین کی طرف چلے, قریب پہنچے, کچھ بولے نہیں, وہ تحریر بھائی کی تحریر بھائی کے سامنے کر دی. امام حسین نے امام حسن کی تحریر کو چوما. اب جو پڑھا تو کیا لکھا تھا, خطاب تھا شہزادہ قاسم سے کہ اے میرے بیٹے قاسم اگر کسی وقت میرا بھائی حسین دشمنوں کے نرگے میں گر جائے تو خبردار اس کی نصرت کو ترک نہ کرنا, حسین کو تنہا نہ چھوڑنا, جہاد کو ترک نہ کرنا. امام حسین نے تحریر پڑھی, کچھ بولے نہیں. پھر مقاتل نے لکھا, نہ بھتیجے نے کچھ کہا نہ چچا نے کچھ کہا, دونوں نے باہیں ایک دوسرے کی گردنوں میں ڈالی اور اس قدر روئے کہ غش کھا کر گر پڑے. جب دوبارہ اٹھے اب حسین نے تیار کیا اپنے بھائی کی امانت کو, اجرکم علی اللہ. چلے شہزادہ قاسم, جب گھوڑا نکلا نہ خیموں سے تو لشکر اشکیا کا ایک شخص بیان کرتا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ حسین کے خیموں کے درمیان سے ایک چودھویں کے چاند نے طلوع کیا ہے. ایسا حسن تھا اس جوان کا. گھوڑے دوڑاتا گھوڑا دوڑاتا ہوا قریب آیا, حملہ کیا. امام علی کا پوتا ہے, جناب حسن کا بیٹا ہے, بہت سارے لائنوں کو فنار کیا, لیکن پھر ظاہر ہے کہ سب مل کے روش یہ تھی کہ سب مل کے حملہ کریں. پھر قاسم پر جب حملہ ہوا ایک لائن چھپ کر آیا پشت سے, سامنے سے نہیں, جرت ہو تو سامنے سے آ, پشت سے آیا اور آ کر شہزادے کے سر پر تلوار کا ایک ایسا وار کیا کہ اپنے دادا کی طرح سر قاسم بھی شکافتہ ہو گیا اس ضربت سے اور ایک آواز بلند کی, چچا حسین میری خبر لو, میں گھوڑے سے زمین پر گرتا ہوں. حسین جلدی سے آئے, ایک لائن ارادہ کر رہا تھا کہ تلوار کا وار کر کے قاسم کا سر کاٹ دے. حسین نے وار کیا اور اس کا تلوار والا بازو کاٹ دیا. اس لائن نے پکارا اپنے ساتھیوں کو, میری مدد کرو مجھے بچاؤ. عزاداروں اس لائن کا پکارنا تھا کہ گھوڑے دوڑنے لگے, حسین قاسم کو ڈھونڈ رہے ہیں. جب گھوڑے دوڑ چکے تو حسین نے دیکھا حسن کے بیٹے کی پامال لاش, وہ پامال امانت کربلا کی ریت پر پڑی ہے. خدا جانے کیا کیفیت گزری ہوگی. حسین نے شہزادے کی لاش کو اٹھایا اپنے سینے سے لگا کر خیموں کی طرف چلے, خیموں کے قریب جا رہے ہیں, گویا فرما رہے ام فروا تمہارے قاسم کو واپس لایا ہوں, آؤ میرے میرے قاسم کا استقبال کرو.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار اس ذکر کو اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, بانیان مشرکا کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما, اس کا بہترین اجر اور جزا دنیا و آخرت میں عطا فرما. پروردگار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اصحاب ان کی اولاد کی اس قربانی کے صدقے میں ہمیں امام حسین اور ان کی دعوت کی حقیقی معرفت اور اس معرفت کے سائے میں زندگیاں عطا فرما. پروردگار ہمارے رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرما, ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگار ہمارا خاتمہ اس دنیا سے خیر پر اور ایمان پر فرما, ہم سب کے مرحومین بالخصوص بانیان مجلس کے مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرما, محمد و آل محمد کی شفاعت اور ان کا جوار ان کو نصیب فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.